برادران اسلام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المقید الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے سے قبل معمول کے مطابق سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے ہم تمامی حضرات دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے آج ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے اور سر نیاز خم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس ناقص اور ٹوٹے پھوٹے عبادت کو قبول فرمائے اور اس سجدہ بندگی کو ہم سب کی بخشش کا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ محترم حضرات، ہر جمعہ المبارکوں کو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں اور مجھے امید بھی ہے کہ ان باتوں میں سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ بھی رہتی ہوں گی، کچھ باتیں آپ کو کچھ حدیثیں یا کچھ آیتیں ضرور یاد ہو جاتی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو قدر امکان اپنے اہل و عیال گھر والوں کے سامنے پیش کرتے ہوں گے، رشتہ داروں کو بیان کرتے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم جب بھی کسی بیان کو سنیں گے، مسجد میں آئیں گے اور جو باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں گی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حضور کا خادم اور غلام ہونے کی حیثیت سے، کوشش یہ کروں گا کہ اپنے متعلقین، دوست و احباب یا کم از کم اپنی بیوی، اپنے بچوں تک وہ باتیں ضرور پہنچاؤں گا۔ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص، ہر مسلمان کو حضور مخاطب فرما رہے ہیں، کلکم راعین، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بخاری مسلم کے حدیث پاک ہیں، خلیفہ دوم فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے اعتبار سے بھی ثواب ملتا ہے، تو جیسی نیتیں ہوتی ہیں ویسا ہی ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، کہ مومن کی نیت اس کے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اب آپ مسجد میں آتے ہیں، جب بھی مسجد میں آئیں بہت سی نیتیں کرتے ہوں گے، ان تمام نیتوں میں ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ جو بھی بیان سنوں گا اس کو حتی الامکان دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اب جب آپ نے یہ نیت کر لی تو نیت کرتے ہی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا۔ اب اگر آپ نے اس پر عمل بھی کر لیا، یعنی نیت کرنے کے بعد گھر جانے کے بعد تبلیغ کر لی، دوسروں تک پہنچا دی باتیں، تو پھر اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اس لیے نیت کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لایا کریں، پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ عقیدت بھی رکھتے ہیں اور بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی قیمت حضور کی محبت ہی کو سمجھتے ہیں، اس لیے زندگی کے اکثر لمحات میں ہم ذکر مصطفیٰ کرتے بھی ہیں اور ذکر مصطفیٰ کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ سنتے بھی ہیں۔ ہم مصیبتوں کے وقت حضور کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دہائی، حضور آپ سے فریاد ہے، حضور آپ ہی پر بھروسہ ہے، حضور آپ سے توبہ ہے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس طرح کے جملے جب بسا اوقات اہل سنت والجماعت کے افراد کے منہ سے نکلتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ اب مشرک ہو گئے، دار اسلام سے باہر ہو گئے، فریاد صرف اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے، دہائی صرف اللہ رب العزت کی دی جاتی ہے، پناہ صرف اسی کی مانگی جاتی ہے، تم لوگوں نے غیر اللہ کی پناہ مانگی، تم لوگوں نے غیر اللہ کی دہائی دے دی، تم لوگوں نے غیر اللہ کو پکار لیا، غیر اللہ کو بھروسہ کر لیا، لہذا تم لوگ قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی میں دار اسلام سے باہر ہو کر مشرک ہو گئے۔ اس کو صرف حرام و ناجائز ہی نہیں کہا جاتا، اس کو صرف منع ممنوع یا مکروہ ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ گناہ کا سب سے اعلیٰ مقام، گناہ کا جو سب سے اونچا درجہ ہے شرک، کہ جس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس درجے میں اس کو پہنچا کر بہت سے لاکھوں کروڑوں نہیں پتہ نہیں کتنے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں چند ہفتوں سے گفتگو جاری ہے، میں آج چند ایسی حدیثیں پیش کرنے والا ہوں کہ جن کو سننے کے بعد وہابیت کا بخار اتر جائے گا یا وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ بخاری مسلم، سنن ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ شریف اور مسند امام احمد بن حنبل، یہ پانچ ایسی عظیم الشان کتابیں ہیں کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ان پانچوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جسے سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول، انہوں نے روایت کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے معرکے سے پہلے جب ہم لوگ خیبر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، حضور بھی جلوہ فروز تھے، اور عامر بن اقوع جو بہت اچھے شاعر تھے یہ بھی موجود تھے۔ تو کہتے ہیں اسید بن حضیر یہ صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے اور حضرت عامر سے کہا کہ ہم آپ کے اشعار سننا چاہتے ہیں، سناٹے میں اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، آپ کچھ گنگنائیں تاکہ ہم آپ کی باتوں سے محظوظ ہوں۔ اور ایسا ہوتا بھی، چند ساتھی جہاں ہوتے ہیں اور سناٹے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سے جس کی آواز اچھی ہوتی ہے ساتھ لوگ اس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کچھ پڑھیں تاکہ ہم لوگ محظوظ ہوں۔ تو حضرت عامر بن اقوع نے پڑھنا شروع کیا۔ بخاری شریف کے اندر جو اشعار موجود ہیں وہ یوں ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی ہیں کہ واللہ اللہم لولا انت ما اہتدینا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَغْفِرْ فِدَا لَكَ مَا بَقَيْنَا وَأَنزِلًا سَكِينًا عَلَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا. یہ چین اشعار انہوں نے حضور کے شان میں وہاں بیان فرمائے. اب ان کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت عامر بن نقوا حضور کو مخاطب کر کے یوں کہتے ہیں، اللہم لولا انت ما اہتدینا، یا رسول اللہ خدا گواہ ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. ولا تصدقنا ولا صلینا، یا رسول اللہ نہ ہی ہم زکوٰۃ دیتے نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے، آپ آئے تو ہدایت مل گئی، آپ آئے تو زکوٰۃ جیسا عظیم شان تحفہ مل گیا، آپ آئے تو نماز کی عظمتیں ہم نے تسلیم کی، ہم نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. یہ اس پہلے شعر کا مفہوم ہوا. اس کے بعد عامر بن نقوہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اغفر فدا لک ما اقتینا، حضور آپ کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، فدا لک، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، وانزلا سکینتن علینا، اور یا رسول اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما دے، وثبت الاقدام ان لاقینا، حضور ہم جنگ غزوہ خیبر میں جا رہے ہیں، جب وہاں ہماری دشمنوں سے ملاقات ہو، جنگ ہو، تو آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں، ونحن عن فضلک ما استغنینا، حضور ہم آپ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہیں، ہمیں آپ کے فضل و کرم کی حاجت اور ہمیں آپ کے فضل و کرم کی ضرورت ہے. تو جب صحابہ نے ان سے عرض کیا، اسید بن حضیر نے، کہ آپ اشعار پڑھیں، ہم آپ کے اشعار سننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ تین اشعار پڑھے حضور کی تعریف میں. اب جب حضور کو معلوم ہوا کہ عامر بن نقوا نے اس طرح کے اشعار پڑھے ہیں، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ عامر تم نے یہ کیا کہہ دیا، تم مجھ سے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہو، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تم پر سکینہ نازل کر دوں، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے قدموں کو ثابت رکھوں، یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے، اے عامر تم تو مشرک ہو گئے، اے عامر جا کے توبہ کرو، اس کلمہ شرک سے توبہ کرو، دوبارہ کلمہ شرک مت پکنا. حضور نے خوش ہو کر کیا فرمایا کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما لے. یہ شرک کا معاملہ ہے، اگر یہ شرک ہوتا حضور گناہوں کو معاف کرنے کا، گناہوں کے معاف کرنے کی دعا کرتے اور خوش ہوتے، بلکہ حضور تو ناراض ہوتے. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات بتا دوں آپ کو، ان تین اشعار میں پہلا لفظ اللہم کا آیا ہے. عربی اشعار میں کبھی کبھی اللہم یا عربی زبان میں اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اے اللہ، اور کبھی کبھی اللہم صرف برکت کے لیے آتا ہے، حصول برکت کے لیے اللہ رب العزت کا نام شروع میں آ جاتا ہے محض برکت حاصل کرنے کے لیے. تو ان اشعار میں عامر بن نقوا نے محض برکت حاصل کرنے کے لیے شروع میں اللہم کہا. اب غیر مقلدین کے سامنے جب یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں، تم لوگ تو بلا وجہ مبالغہ کرتے رہتے ہو، دیکھو یہاں اللہم آیا ہے، یعنی اے اللہ، تو اس میں عامر نے اللہ سے کہا ہے، حضور سے کچھ نہیں فرمایا. انہوں نے کہا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے. اس میں تو عامر نے اللہ سے فریاد کی ہے اور اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما دے. اس طرح کی بیجا تعبیر کرتے ہیں. اس کا جواب یوں دیجئے کہ دوسرے شعر میں حضرت عامر نے کہا، فدا لک، یعنی آپ پر میری جانیں قربان ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ سے کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، اللہ تجھ پر میں فدا ہوں. اس لیے کہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہنے والا جس سے کہتا ہے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئی، تم پر کوئی پریشانی آئی، تو وہ مصیبت، وہ پریشانی میں اپنے اوپر لے کر اپنی جان کو تم پر قربان کر دوں گا، تمہیں مصیبتوں سے بچا دوں گا. اب آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ کیا اس پر بھی کوئی پریشانی آنے والی ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے، اللہ اگر تجھ پر کوئی حملہ کرے گا معاذ اللہ تو میں اپنی جان کو قربان کر کے تجھے بچا لوں گا؟ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے کسی صحابی کے بارے میں؟ گائے ادنا سے ادنا مومن بھی اور کوئی بیوقوف سے بیوقوف مسلمان بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جس کے دل میں ایمان کی چنگاری روشن ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. فدا لگا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ عامر بن نقوا نے اللہ کو مخاطب نہیں بنایا تھا بلکہ اپنے سر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب بنا کے تمام اشعار آپ نے پیش ہم کو زکوٰۃ جیسی نعمت ملی، نماز جیسی نعمتیں ملی، حضور آپ اللہ سے دعا فرما کے ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیں، حضور آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما دیں، حضور آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے جب دشمنوں سے ہماری ملاقات ہو، دشمنوں سے ہماری جنگ ہو، یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن نسبت کی حضور کی طرف، نسبت کی حضور کی طرف، یہ نسبت مجازی ہے۔ تو جب ہم حضور کا نسبت کرتے ہیں تو اس کو شرک کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو کسی کی ہمت ہے تو فتویٰ لگائے حضرت عامر بن نقوہ کے اوپر اور ان کو مشرک کے دار اسلام سے باہر کر دے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے ایمان کی شہادت حدیثوں نے دی ہے، ان کے ایمان کی شہادت حضور نے دی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اے عامر اللہ تمہیں معاف فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف کر کر کے تمہیں جنت داخلہ نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک چیز آپ اور ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ اصل میں معاملہ یہ کہ حضور جب کسی کا نام لے کر یوں فرمائے کہ اللہ تمہیں بخش دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں درجہ شہادت پر فائز فرمائے، اور ایسا ہوا بھی کہ حضور نے جس کے لیے بھی یوں دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں بخش دے وہ شہید ہوا ہے۔ تو جب اور اس راز کو کچھ صحابہ بھی جانتے تھے، اس راز سے کچھ صحابی واقف تھے کہ حضور جس کے لیے دعا فرما دے نام لے کر کہ تمہیں اللہ بخش دے وہ شہید ہوتا ہے، تو حضرت عمر سمجھ گیا کہ ان کی شہادت کا وقت آ گیا ہے، غزوہ خیبر میں جا رہے ہیں، راستہ کا مقام ہے، حضور نے راستے میں فرمایا اے عامر اللہ تمہیں بخش دے، فاروق اعظم سمجھ گیا کہ اب یہ غزوہ خیبر سے واپس نہیں آنے والے ہیں، یہ غزوہ خیبر میں شہید ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائے، فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال واللہ، عمر بن خطاب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ لوجبت، اے لوجبت الجنہ، یا رسول اللہ خدا کی قسم ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، لو امتعتنا، حضور آپ دعا نہ فرماتے تو یہ زندہ رہتے اور ان کی زندگی سے ہم محظوظ ہوتے، لطف اندوز ہوتے، حضور آپ نے دعا فرما دی تو اپنے شہید ہونے والے ہیں، حضور آپ ان کو باقی رکھتے، حضور آپ ان کو زندہ رکھتے تاکہ ان کی زندگی سے ہم فائدہ حاصل کرتے، بعد میں دعا فرما دیتے، اب تو یہ شہید ہو جائیں گے، اور ہوا ہی ایسا، فقتل یوم خیبر شہیدا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور نے خیبر سے پہلے دعا فرمائی تھی اور غزوہ خیبر میں عامر شہید ہو گئے، وہاں سے زندہ واپس نہیں آئے، مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تو گویا کہ حضرت فاروق اعظم کا بھی عقیدہ یہی کہ حضور کے اختیار میں اللہ نے مومنوں کی جانیں بھی رکھی ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تمہیں بخش دے تو گویا کہ حضور نے شہادت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ عامر تم نے میری تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مرتبہ شہادت پر فائز فرمائے گا۔ تو یہ حدیث کسی ایک کتاب میں نہیں، متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس بار بھی کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فاروق اعظم کا عقیدہ، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ، خود ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جسے خود حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضور کی سب سے محبوب یہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے لیے قالین خریدا، جیسے آپ لوگ گھروں میں قالین بچھاتے ہیں، فرماتی میں نے قالین خریدا، اس قالین کے اندر جاندار کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس حدیث پاک کو آپ بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس قالین کے اوپر جاندار کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، حضور تشریف لائے تو حضور گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، گھر کے باہر بیٹھ گئے اور چہرے سے ناراضگی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، یعنی حضور ناراض ہوئے اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوا کہ حضور دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو سمجھ گئے، وہ سمجھ گئی کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ تصویریں ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں یوں عریضہ پیش کرتی ہیں، یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ما اذنبنا، حضور مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی، حضور میں نے جو گناہ کر دیا ہے، تو میں اس گناہ سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتی ہوں۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، ام المؤمنین فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اتوب الی رسول ہی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ کہا ہے بخاری کے رٹ لگانے والے، بخاری کے حدیث کا مطالبہ کرنے والے کیا اتوب الی رسول ہی، یا رسول اللہ میں اللہ سے توبہ کر رہی ہوں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ ایسے غلطی نہیں ہوگی۔
تو معلوم ہوا کہ تصویروں سے حضور ناراض ہوتے ہیں،
تصویروں سے حضور خوش نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی یا جس گھر کے اندر کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی نازل نہیں ہوں گے۔ جو لوگ دیکھیں کہ ان کی کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی، گھر میں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہ غور کریں کہیں گھر کے کسی گوشے میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، کہیں گھر میں کوئی کتا تو نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے جس گھر میں کتا ہوگا اور جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کیا ہیں؟ حضور کی روح مقدس بھی داخل نہیں ہوتی ہے، حضور نے داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ حضور باہر رہے، گھر کے اندر تصویریں تھیں، حضور گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہیں سے ان مسلمانوں کی عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی تصویریں بنوا کر یا اپنے پیر و مرشد کی، اپنے پیروں کی تصویریں بنا کر یا اپنے گھر والوں کی تصویریں بنا کر، اپنے باپ داداؤں کی تصویریں بنا کر گھروں میں سجاتے ہیں، یا شوقیہ طور سے جانوروں کی تصویریں بناتے ہیں، شیر چیتا کی تصویریں بڑی بڑی بنا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں، ان لوگوں کی ان دونوں حدیثوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن حدیثوں میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں دکھانا یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا اتوب الی اللہ و الی رسولہ، تو اگر یہ معاملہ شرک کا ہوتا تو حضور ڈانٹتے اور زیادہ ناراض ہوتے۔ پہلے تو ناراض تھے ہی، جب حضرت عائشہ نے یہ کہا تو حضور اور ناراض ہوتے کہ عائشہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو۔ توبہ کرنے قبول کرنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ خالق کائنات مالک کائنات ہے، تم یوں کہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہی ہوں، تم نے اللہ کے ساتھ میرا نام شریک کیوں کر لیا اور تم نے یہ کیوں کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہی ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر رہی ہوں، جا پھر سے کلمہ پڑھو۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ حضور ناراض تھے اور پھر بعد میں راضی ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک، یہ صرف عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ اب میں ایک ایسے حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں جو تقریباً 40 صحابہ سے مروی ہے، 40 صحابہ کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ مروی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 40 تقریباً 40 صحابی باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور تقدیر کے بارے میں بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جو شخص تقدیر کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا منع ہے۔ تقدیر میں بحث کرنے سے گمراہ ہونے کا بہت زبردست امکان رہتا ہے، اس لیے تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا۔ بھائی یہ سمجھ لیجیے کہ جو کچھ کائنات میں ہونے والا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی سے اس کے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے، اس کے لکھنے سے کوئی بندہ مجبور نہیں ہو گیا، بلکہ بندہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرنے والا تھا اسے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام بحث کر رہے تھے آپس میں، اور ان صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے، عظیم الشان جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضور گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل امین کی تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے صحابہ دیکھیے باہر کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور گھر کے اندر ہیں، آرام فرما رہے ہیں، صحابہ باہر باتیں کر رہے ہیں تقدیر کے بارے میں۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے غلام باہر تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضور بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ فرمائے، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ملتمعا لونہ، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور اس حال میں تشریف لائے کہ چہرہ مقدس کا رنگ شدت جلال سے دہک رہا تھا، یعنی بہت سخت ناراض تھے اور آپ کے مبارک رخسار غصے میں اس قدر لال ہو گئے تھے جیسے انار کے دانے لال ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے گال سرخ ہو گئے تھے، بہت سخت ناراض تھے۔ جب صحابہ نے حضور کی ناراضگی ملاحظہ فرمائی اور صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہمارا معاملہ حضور کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے تقدیر میں بحث کی ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، فنہادوا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حاضرین ادرعتہم، کہ صحابہ کرام اپنی
صحابہ کے نام ہیں, آنے والوں میں صدیق اکبر ہیں, آنے والوں میں فاروق اعظم بھی ہیں, آنے والوں میں حضور کے غلام صحابہ عظیم الشان صحابہ 40 کی تعداد ہے, وہ سب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہو, یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتے ہیں اور یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں بھی توبہ پیش کرتے ہیں. ہے کسی کی ہمت کہ فاروق اعظم پر کفر کا فتویٰ لگا دے, شرک کا فتویٰ لگا دے؟ ہے کسی کو حوصلہ کہ صدیق اکبر کو کہنے کہ وہ مشرک ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں توبہ کیسے کر لی؟ توبہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے, اور ایک تو صحابی نہیں 40 صحابی, اور حضور جو پہلے ناراض تھے اب صحابہ سے راضی ہو جاتے ہیں اور ناراضگی حضور کی دور ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء سے رجوع کریں تو ساری باتیں آپ پر منکشف ہو جائیں گی. اور یہ جو کفر و شرک کے فتوے لگاتے پھر رہے ہیں, یہ سارے فتوے ان کے ہواؤں میں منظورہ ہو جائیں گے, ہواؤں میں اڑ جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یقین مانیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. ابھی میں کل ہی مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب نصیحت المسلمین, غالباً آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. ابھی جو نئی کتاب چھپتی تقویۃ الایمان, اس کے ساتھ 3 کتابیں چھپتی ہیں, اتنی موٹی ہے. شروع میں تقویۃ الایمان, اس کے بعد تذکیر الاخوان, اس کے بعد نصیحت المسلمین. نصیحت المسلمین بالکل لاسٹ میں ہے, جو وہی تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے اس کے آس پاس, اور وہ تقریباً 1232 میں تاریخ پڑی ہوئی, 1232 میں کتاب مکمل ہوئی ہے, یعنی تب اسماعیل دہلوی کے زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی, اور اس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے جو باتیں ذکر کی ہیں, تقریباً انہیں تمام باتوں کو اپنے الفاظ میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے, اور وہ تمام آیتیں جو آیتیں مشرکین کافروں کے بارے میں, بتوں کو پوجنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں, ان پر اللہ نے لعنت بھیجی تھی, ان کو ڈانٹا پھٹکارا گیا تھا, ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی تھی, وہ تمام آیتیں اٹھا کر مسلمانوں پر سیٹ کر دی, اور کہا یہی حال ان لوگوں کا جو حضور کو پکارتے ہیں, حضور سے فریاد کرتے ہیں, حضور سے مدد مانگتے ہیں, یہی حال ان لوگوں کا, لہٰذا یہ لوگ بھی پکے مشرک ہیں. پکے مشرک کا لفظ موجود ہے, یعنی ہم اور آپ لوگوں کو پکا مشرک کہا گیا ہے. اس لیے ساری باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح کی آیتیں پیش کرے جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, تو آپ جو حدیثیں میں نے پڑھی یا اس سے پہلے جو میں نے درجنوں آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں, وہ تمام آیتیں پڑھیں اور اسے کہیں کہ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے تو اس آیت کا مطلب کیا آپ نے بتایا ذرا سا, اور ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے جن میں حضور سے فریاد کی گئی ہے, اور یہ حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں جن میں حضور کو فریاد رس کہا گیا ہے, کیا صحابہ کرام مشرک ہے؟ اب آپ اس طرح اعتراض کریں گے تو وہ 9 to 11 ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کے ساتھ ٹک نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرمائے, اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو ممتاز کرنے کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, اسی مسئلے پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے, بد عمل لوگوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر دل سب نور ایمان کی جانب سے جو پرچہ تیار کیا گیا ہے اس میں تقویۃ الایمان ہی کو لے کر کچھ سوالات ظاہر کیے گئے ہیں, آپ پرچہ لیتے جائیں, پڑھیں, اس کو یاد کریں, اور اگر کسی غیر مقلد وہابی سے بحث ہو جائے تو وہ سوال پیش کریں, آپ ان شاء اللہ جواب نہیں مل پڑے گا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے طیبہ اسلامی سمر کلاسز شروع کی جا رہی ہیں, بچوں اور بچیوں کے لیے کلاسز ہیں, عمر 10 سال یا اس سے زیادہ, اور 20 اپریل سے 20 مئی تک, البرکات اسکول کرلا بکے سکتا, اور نجمہ بانو کے لیے دعائیں صحت کرنی ہے, جمیلہ خاتون اور شیخ صبا بی صاحبہ کے بھی دعائیں شفا کرنی ہے. سر فاتحہ کے بولو سر اخلاص عمر اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کرتے ہیں جو کرنے کو راضی ہیں تمام تمام قربانی اور معاف عطا کر ہم سب قربانی مصطفیٰ کی یاد سے حضور رحمتہ کائنات فخر محمد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے میں آیات قرآنیہ کے وسیلے میں تمام بیماروں کو شفا کامل عطا خصوصاً محترمہ صبا نجمہ بھی جمیلہ خاتون ان تینوں محترمات کو شفا کاملہ بات عطا فرما ان کی بیماریوں کی دور فرما ان کو صحت و توانائی سے مالا مال فرما اور جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اس کی پریشانی کی دور فرما جو بھی مسلمان مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کی دور فرما جو مسلمان بے روزگار ہے ان کو روزی رزق عطا فرما جو مسلمان روزگار سے لگے ان کی روزی مترقی عطا فرما تمام مسلمانوں کے کاروبار ترقی عطا فرما خیر و برکت کا نزول فرما اور ہم میں سے جن کے بھی والدین جن کے بھی اہل خانہ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما دے ہم سب کے گھروں میں رحمت و دعا کی بارشیں نازل فرما دے ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ دادل قائم فرما دے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے ہمیں صوم و صلات کے پابند بنا لے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرما دے فجر کی نماز میں خصوصاً مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے دین کے مبلغ بنا دے ہم سب کو داعی اسلام بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنت پڑھ لے